الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد والشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ سعد کا اس وقت مطالعہ جاری ہے اور گزشتہ آیات میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو آئی تھی. آج ان آیات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ان میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے اور ان واقعات کا اہم ترین مقصد ہے لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سامان. پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات میں زندگی میں پیش آنے والے واقعات یا مستقل حالات جو بدلتے رہتے ہیں, کبھی خوشحالی ہے کبھی تنگدستی ہے کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے, اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات میں ان پہلوؤں کو بھی بیان فرما دیا اور اس کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی عطا فرما دی. گزشتہ چند آیات میں داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا, ان کو اللہ نے خلافت بھی عطا فرمائی بادشاہت بھی عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا, ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو کسی کو عطا نہیں فرمائی. تو یہ سارے پہلو ہیں شکر کے تعلق سے. اللہ جب بندے کو عطا فرمائے تو بندہ اللہ کی نعمت کا اعتراف کرے, اللہ کی نعمت پر اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کرے. اور اب داؤد علیہ السلام کے بعد اور سلیمان علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے, جن کو برسوں اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں مبتلا رکھا اور ان کا واقعہ ذکر کیا تو ان کے صبر کا تذکرہ بھی فرمایا اور نعم العبد بہترین بندہ بھی قرار دیا. تو یہاں صبر کا پہلو ہے جو نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو کہیں شکر کا پہلو ہے کہیں صبر کا پہلو ہے. اور مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس کے معاملے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, اس میں بھی خیر ہے, اس کے لیے اجر ملے گا. اور کوئی تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے آزمائش آتی ہے, صبر کرتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے, اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے, اس پر بھی اسے اجر ملے گا. تو ایک مؤمنانہ شخصیت کی تعمیر کے لیے شکر اور صبر کے دونوں پہلوؤں پر کاربند ہونا ضروری ہے. اور اہل ایمان کی کردار سازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جا بجا اپنے پیغمبروں کے واقعات عطا فرمائے. اب ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا سورہ صاد کی آیت نمبر 41 میں, ارشاد فرمایا, وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو. پہلی بات یہ جو اندازے کی یاد کیجئے تو قرآن اپنے آپ کو ذکر بھی کہتا ہے, الذکر بھی کہتا ہے, ذکرہ بھی کہتا ہے, تذکرہ بھی کہتا ہے. ان تمام الفاظ کے معنی میں بنیادی مفہوم ہے یاد دہانی. تو قرآن یاد دہانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور ان واقعات کو بار بار دہرانا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان قرآن کی باقاعدہ اور بار بار تلاوت کریں. یہ تلاوت کا معاملہ صرف رمضان المبارک تک محدود نہ ہو بلکہ روزانہ کی پنج وقتہ نماز میں قرآن کے کسی ایک مخصوص حصے یا چند آیات کا تلاوت کیا جانا وہ تو لازم ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی تلاوت ہو. جب باقاعدہ تلاوت ہو اور سمجھ کر ہوگی تو ان باتوں کی یاد دہانی ہوتی رہے گی. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے. بندہ کہا, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور بندگی کی معراج پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فائز ہیں. عام طور پر بندہ ہونا اس بات کو بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے یا چھوٹا سمجھا جاتا ہے, جبکہ اللہ اپنے پیغمبروں کا ذکر فرماتے ہوئے انہیں عبد ہی قرار دے رہے ہیں. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ جہاں جہاں قرآن میں آئی تو کئی مرتبہ ان کے لیے بھی لفظ عبد اللہ نے استعمال فرمایا. معراج کا واقعہ کتنا عظیم واقعہ, لیکن وہاں بھی فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بڑی پاکیزہ ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, اور پھر وہ عروج کا معاملہ واقعہ معراج, وہاں بھی لفظ عبد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استعمال ہوا. اور جب ہم کلمے میں گواہی دیتے تو ہم کہتے ہیں واشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. تو یہ بندہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں, اور اسی بندگی کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. اور یہ شکر کا پہلو, صبر کا اظہار, یہ بھی بندگی کا تقاضا ہے کہ تم اللہ کی نعمت پر شکر بجا لاؤ, اور آنے والی آزمائش اللہ ہی کی طرف سے آئی, اس پر صبر کا مظاہرہ کرو. تو وذکر عبدنا ایوب, اور آپ ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا علیہ السلام. اذ نادا ربہ, جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا. ان کی بیماری کا ذکر پہلے بھی ہوا, مفسرین نے لکھا 18 سال تک جلد کی بیماری میں مبتلا کیے گئے ایوب علیہ السلام. 18 برس. پیغمبروں کی ایک تکالیف وہ ہے, مشکلات وہ ہے جو اللہ کے دین کی جد و جہد کے دوران پیش آتی ہیں, وہ بھی قرآن نقل کرتا ہے, ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور پیغمبروں کے ایک وہ معاملات ہیں جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے, جیسے کہ یہ معاملہ. 18 برس تک مفسرین نے لکھا کہ جلد کی بیماری میں مبتلا رہے کون؟ ایوب علیہ السلام. معلوم ہوا کہ تکالیف کا آنا, سختیوں کا آنا ہمیشہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوا کرتی. یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی پر کوئی آفت اللہ کی طرف سے آئے تو وہ سزا بھی ہو, لیکن مشکل کا آنا, تکالیف کا آنا, مصائب کا آنا, ہمیشہ اس کو اللہ کی ناراضگی کی علامت مانا جائے یا سزا سمجھا جائے, یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو پیغمبر کا واقعہ آ گیا, اور اللہ کے انبیاء تو معصوم ہوا کرتے خطا اس سے, لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی امتحانات میں ڈالا. امتحانات میں ڈال کر ان کے صبر کے پہلو کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش فرما دیا. ہاں, فرمایا کہ اذ نادا ربہ, یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا. یہ ہے رب کے پکارنے کا ذکر, پچھلی بھی ایک نشست میں بیان آیا کہ اللہ ہی کو مانگ, اللہ ہی کو پکارنا, اللہ ہی سے مانگنا. ہاں, دوا بھی کرنی ہے, وہ دوا کا ذکر بعد میں آ رہا ہے, دعا کا ذکر پہلے آ رہا ہے. اذ نادا ربہ, جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ بے شک شیطان نے مجھے ایذا پہنچائی اور تکلیف پہنچائی ہے. مذہبی گفتگو میں قرآن حکیم کا پیرایہ عرض کر رہا ہوں, آنے والی کسی تکلیف کو, منفی بات کو, وہ منسوخ کیا جاتا ہے شیطان کی طرف. مثال کے طور پر سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرنے کا ذکر ہے, تلقین کی گئی ہے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, ان کی ملاقات ہونی تھی جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے. موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ان کے ساتھ تھے, راستے میں مچھلی وہ بھول گئے تھے, تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا بھائی کہاں گئی مچھلی, تو انہوں نے کیا کہا تھا, شیطان نے مجھے بلا دیا. تو منفی بات ہے, نیگیٹو بات ہے, تو منسوب ہو رہی ہے شیطان کی طرف. کیا مطلب؟ یہ شیطان ورغلانے کی بھی کوشش کر سکتا ہے, بھلا کر اللہ کی یاد سے دور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو ایک ادب یہ ہے, کل خیر تو اللہ کی طرف سے, شر کا کوئی پہلو ہے؟ ہمارے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ہم عام لوگ, انبیاء کی بات نہیں ہو رہی. شر کا پہلو تو ہمارے نفس کی شرارت ہوتی ہے, یا شیطان ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال کچھ کیفیت کا معاملہ ہوگا. تو فرمارے کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ بے شک شیطان نے مجھے ایزا پہنچائی ہے اور دکھ پہنچایا ہے. لیکن ضمناً اصل بات کیا ہے, پکارا ہے اپنے رب کو. یہ رب کو پکارنا کبھی بھی نفع سے خالی نہیں. سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بھی آئے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کے الفاظ بھی آئے, ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, اے میرے رب تجھ سے مانگ کر, تجھے پکار کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا. لیکن ہم لوگ ہیں جلد باز. انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وکان الانسان عجولا, انسان بڑا ہی جلد باز ہے, اس کے اندر جلد بازی کی سرشت ہے یا کمزوری ہے, اور بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہمیں فوراً مل جائے. حالانکہ ہر مرتبہ جو مانگا گیا ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. مثلا ایک بچہ ہے, بقرعید کے ایام آتے ہیں تو ہم تکے کباب بناتے, پرانی مثال ہے, تو وہ بچہ انگارے جب دیکھتا تو اس کو روشنی نظر آتی, اس کو لائٹ نظر آتی, اس میں اس کے لیے بڑی اٹریکشن ہوا کرتی, وہ آگے بڑھ کر انگارے چھونا چاہتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ چھونے دیتے ہیں, ہم اس کو ہٹاتے روکتے ہیں, بلکہ اس کو اٹھا کر اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں اگر ہاتھ میں تو نے انگارا لے لے تو ہاتھ جل جائے گا تیرا. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے, تجھے نہیں پتا کہ یہ روشنی جو تجھے نظر آ رہی ہے بڑی خوش نما لگ رہی, بڑی اٹریکٹو لگ رہی, مگر اسی میں تیرے ہاتھ کے جل جانے کا نقصان ہے. تو ہم بچے سے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا, ہمیں پتا ہے. آ جاتی نا ہماری اندر ایک بات, میں تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ہم بھی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, یا جلد بازی کی وجہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں, جبکہ وہ شے ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی اللہ کے علم کے مطابق. تو دعا کی قبولیت کے اب چند درجات بھی سمجھ لیں. حدیث میں ذکر آیا اللہ سے تم نے سوال کیا, اللہ نے تمہیں وہ عطا فرما دی, یہ بھی امکان ہے. تم نے اللہ سے ایک بات کا سوال کیا, اللہ کے علم کے مطابق وہ بات تمہارے لیے بہتر نہیں, وہ شے تمہارے لیے بہتر نہیں, اللہ وہ شے نہیں دیتا, ہاں کسی اور آنے والی تکلیف کو, بلا کو ٹال دیتا ہے. یا تم نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے نہ دعا دنیا میں قبول کی, نہ کوئی اور کسی تکلیف کو دور کیا, ہاں اس کے اجر کو اللہ نے اپنے ہاں محفوظ کر لیا. قیامت کا دن ہوگا, ایک اور حدیث, بندے کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا, ایک ڈھیر اس کو دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. تو بندہ اس کرے گا مالک یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیری وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں تیرے لیے قبول نہیں کی تھی, اور ان کا اجر میں نے یہاں محفوظ کر دیے, تجھے وہ دیا جا رہا ہے. اس اجر کے ڈھیر کو دیکھ کر بندہ یہ تمنا کرے گا وہاں کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, اور سارا کچھ اللہ مجھے یہاں آخرت میں ہی اجر کے طور پر عطا فرما دیتے. تو انگلش میں کہتے ہیں نا, نتھنگ ٹو لوز, اللہ سے مانگ کر کبھی محرومی نہیں ہو سکتی. مانگنا اللہ سے, دعا اللہ سے, کس قدر بڑی بیماری ہو مانگنے کا اجر تو ملے گا کہ نہیں. بندہ چلا بھی جائے دنیا سے, پیچھے سینکڑوں لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے دعائیں کی, ان کے مانگنے کا اجر ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ دعا سکھا دی, دوا بعد میں آئے گی. تو فرمایا کہ اذ نادى ربہ, یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ مجھے شیطان نے ایزا دی ہے اور تکلیف پہنچائی. اب آپ کہیں کہ پیغمبر کے ہاں شیطان کا کیا دخل, پیغمبر کے ہاں شیطان کا کیا دخل؟ تو مجھے بتائیے کہ تلاوت کا یہ ادب, اس کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے, یہ قرآن کا حکم ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے, سورہ نحل آیت نمبر 98 میں یہ ذکر آیا کہ اذا قرأت القرآن, اے نبی علیہ السلام جب آپ قرآن پڑھنے لگے, اول خطاب اللہ کے رسول سے, ثانیاً ہم سے ہے, جب آپ قرآن پڑھنے لگے فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ لے لیں شیطان مردود سے. اور وہ ادب اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا. کسی نے پوچھ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. یاد ہے فرمایا انسان کے وجود میں شیطان ایسے دوڑتا ہے مجرا دم, جیسے کہ دوڑتا ہے خون ہمارے وجود کے اندر. تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کہ آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے, مگر میں نے اسے مسلمان کر لیا, میں نے اسے مسلمان کر لیا. کمال یہ ہے ذرا حساس مسئلہ, یہ نہیں کہ یہ پہلو, یہ جذبات, یہ معاملات پیغمبروں کے ساتھ وابستہ نہیں, وابستہ ہیں. اور کمال یہ ہے کہ وہ بالکل صاف اور پاک ہے, کمال اس کے اندر. تو فرمایا کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. تو جب پیغمبروں کی زبانی یہ بات سامنے آ رہی ہے, شیطان کوئی ایزا پہنچانے کی کوشش کرے, تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے, تو ذرا آپ اور میں بھی تو سوچیں, شیطان آپ کا میرا کھلا دشمن ہے. قرآن کہتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں, ان الشیطان لکم عدو فَتَّخِذُهُ عَدُوًّا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن سمجھو, تم بھی اسے دشمن مانو. اب پیغمبروں کے واقعات میں اگر یہ بات آ رہی, یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں نا, 10 بھائیوں کے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں حسد آ گیا تھا. کس نے ڈالا تھا؟ شیطان نے برگلانے کی کوشش کی تھی. پیغمبر کا گھر ہے یعقوب علیہ السلام کا, پیغمبر کے بیٹے ہیں, معاذ اللہ شیطان لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کی میری کیا حیثیت ہے؟ کس قدر ڈرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ لینے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ہمیں سکھایا گیا. فرمایا کہ ارکد برجلک, اے ایوب, اللہ فرما رہے ہیں علیہ السلام, اے ایوب اپنے پاؤں کو زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد و شراب, یہ پانی نکل آئے گا غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے بھی ہوگا, مراد ہے کہ شیری اور میٹھا ہوگا. یہ اللہ نے دوا سکھا دی کہ پیر زمین پر مارو تو یہاں سے پانی پھوٹ پڑے گا, یہ تمہارے غسل کے لیے بھی, جس سے اللہ صحت عطا فرما دیں گے, اور یہ تمہارے پینے کے لیے بھی ہوگا, غذا کا بھی اہتمام ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پیغمبروں کے معجزات اللہ کے حکم سے ہی جاری ہوتے ہیں. آپ اور میں 100 مرتبہ اچھلنا شروع کر دیں, 10,000 مرتبہ کریں, یہ تو نہیں ہوگا. لیکن پیغمبر ایک پیر مارے تو اللہ کے حکم سے پاؤں کے نیچے پانی جاری ہو جائے. یہ ٹھنڈا ہے غسل کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی بہت ہی عمدہ ہوگا. یہ ایک معجزانہ کیفیت جو ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی. لیکن تقریباً مفسرین فرماتے ہیں 18 برس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے. اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ دعا کا بھی ذکر فرما رہے اور دوا کا ذکر بھی کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت میں بتا بھی دیا کہ جب بیماری ہو تو اس کا علاج بھی کرا لیا کرو. تو دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے, مگر آج ہمارا سارا زور ہو جاتا ہے دوا پر. جب سارے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب مسلح پر بیٹھتے ہیں آ کر. حالانکہ جب بیماری کا پتہ چلا اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں. اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہوا, ایمرجنسی کی کیفیت, اس وقت بھی دعا کریں. ایمرجنسی میں پہنچ گئے تب بھی اللہ کو یاد کریں. ڈاکٹر کہہ رہا آبزرویشن کا معاملہ, تب بھی اللہ کو یاد کریں. دوا شروع کرا رہے تب بھی اللہ کو یاد کریں, اور کوئی ٹریٹمنٹ کرا رہے تب بھی اللہ کو یاد کریں. اور اگر ڈاکٹرز نے کہہ دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا, تب بھی اللہ کو یاد کریں. اسے کہ ڈاکٹرز اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز کے علم کا پابند نہیں ہے. زیادہ تو تجربات نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ کئی لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد پیدا ہی نہیں ہو سکتی, آپ کی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. اور ایک ایسے گھرانے کو میں جانتا ہوں, 4 بھائی ہیں, ہر بھائی کے ہاں 12 یا 13 سال کے بعد اولاد ہوئی. پھر وہ جا کے ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں, لو جی تمہارا کہا غلط ہو گیا, اللہ نے اولاد دے دی. ایک صاحب ملے, ان کے ہاں 2 بچے ہوئے, اس کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں ہو سکتی اولاد آپ کے ہاں. 10 سال کے بعد ہوئی تو گئے بچے کو ساتھ لے کر ڈاکٹر صاحب کو بتانے کے لیے, بھائی اولاد ہو گئی. ہم اپنی کیلکولیشنز کے مطابق چلے کوئی حرج نہیں, مگر اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. جملہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہم لوگ اللہ کو بہت تنی کیا مطلب انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک اور چلانے والا ہے, اس کے لیے ہم جیسوں کے کچھ مشکلات کو دور کرنا کوئی مسئلہ نہیں. ہم بات ہو چکی, ہم اللہ سے مانگنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کا مسئلہ ہمارے سامنے رہتا ہے. تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے, دعا بھی کرے دوا بھی کرے, یہ توازن ہونا چاہیے. مگر دوا کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھے اور دعا کرے کہ دوا میں تاثیر اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمائیں گے, اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. خیر, یہاں اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر فرمایا, اب اس میں کوئی واٹر تھراپی بھی لے کر آ جائے گا, پانی سے بھی علاج ہوتا ہے, اس کے بہت سارے گوشے نکال لے گا, واللہ عالم. لیکن یہاں معجزانہ طور پر ہے پیغمبر کے لیے کہ پانی جاری کر دیا گیا, فرمایا کہ غسل کے لیے ٹھنڈا ہے اور پینے کے لیے شیری بھی ہے. مزید یہ ہوا تھا کہ ان کی اولاد تھی, یا تو انتقال ہو گیا تھا, چلے گئی تھی اولاد, بڑی خوشحالی تھی, وہ خوشحالی بھی ہو گئی تھی ختم. اب دعاؤں کے نتیجے میں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے نتیجے میں مزید کیا ہوا؟ فرمایا کہ ووہبنا له اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے ان کے لیے ان کو ان کے اہل خانہ عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا فرمائے. پھر مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے دولت کی فراوانی بھی دی اور اولاد کی بھی فراوانی بھی دی، مادی نعمتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی اور روحانی نعمتیں بھی اللہ تعالی نے عطا فرمائی. فرمائے کہ رحمتا منا، اپنے پاس سے رحمت فرماتے ہوئے، یہ عطا سب اللہ کی ہے. اولاد کی عطا، اولاد کا عطا ہونا یہ اللہ ہی کے فضل سے ہے. دولت کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، بشرطے کہ بندہ حلال سے کمائے. معذرت کے ساتھ، حرام کی کمائی سے بنائے ہوئے محلات اور بنگلوں پر یا گھرانوں پر پلیٹ لگا دی جاتی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، یہ خود قرآن کی آیت کی توہین ہے. ھذا من فضل ربی، یہ سلیمان علیہ السلام کے الفاظ دعا کے کلمات کے درمیان. حرام کی دولت سے بلڈنگیں کھڑی کر کے اور بنگلے اور محلات کھڑے کر کے اس پر یہ پلیٹ لگانا کہ ھذا من فضل ربی، یہ توہین ہے اللہ کے کلام کے الفاظ. مال حرام جیب میں ٹھوس کر اور ڈکارے لے کر ہضم کر کے کہنا اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بڑی خوشحالی، بڑی ریل پیل ہے، یہ خود ایک توہین کا طرز عمل ہے. مال حرام کبھی بھی اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی، مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور کوئی حرام ٹھوس کر ڈکارے لے کر کہہ رہا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے، بڑا فضل ہے اللہ کا، بڑی ریل پیل ہے دولت کی، یہ بھی توہین کا طرز عمل ہے. اللہ محفوظ رکھے. یہاں پیغمبر کے بارے میں فرمایا رحمتا منا، ہماری طرف سے رحمت فرماتے ہوئے، اور آگے ارشاد ہوا کہ وذکر لأولی الالباب، اور یہ کیا ہے؟ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. کیا مطلب؟ مشکلات آتی ہیں، آئیں گی، پیغمبروں پر بھی آئیں تم پر بھی آ سکتی ہیں. صبر کرو گے اللہ رحمت عطا فرمائے، صبر کرو گے اللہ خوشحالی بھی عطا فرمائے. جیسے قرآن میں ذکر ہے سورہ انشراح میں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو وقتی تکلیف آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، مالی طور پر پریشانی آ سکتی ہے. انسان، ہم لوگ تو کہتے ہیں فیس کرے، ہم لوگ تو کہتے ہیں انسان کھڑا ہو، ہم کہیں گے نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ سے دعا بھی کرے، اپنے مشکل حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی سی کوشش بھی کرے، مگر اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اور صبر کا بندہ مظاہرہ کرے تو پھر اللہ کی رحمت بھی آتی ہے. پیغمبروں کے لیے تو معجزے ظاہر ہو جاتے ہیں، تاہم اللہ کے نیک بندوں کے لیے وصیت کی یہ نصیحت کا باعث ہے، تو اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے بھی پھر آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک پہلو اور بھی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں، وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا، لیکن ملکی حالات پر بھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ذکر کر دیا جائے. اقبال کی چھٹی ہم نے نہیں منائی، ٹھیک ہے جی، چھٹی کا مسئلہ نہیں، مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ اقبال لبرل تھا. یہ ہمارے لکھنے والے لکھتے ہیں لبرل تھا اقبال، اور قائد اعظم بھی لبرل تھے، یہ مولویوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. اقبال کی داڑھی بھی نہیں تھی، اقبال تو کلین شیف تھا، اور اقبال کا شیونگ کا سامان آج بھی محفوظ ہے. تو بھائی کیا داڑھی سے نفرت ہے تم لوگوں کو؟ اقبال نے تو اپنے بارے میں کہہ دیا کہ وہ باعمل تو نہیں، گفتار کا وہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اور اقبال کوئی دلیل نہیں ہمارے لیے، قائد اعظم کوئی دلیل نہیں ہمارے لیے، دلیل آئے گی اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے نبی کی سنت سے. ہاں یہ کہیں گے کہ اقبال کو لبرل کہنے والے ظالم ہیں اور مس کوٹ کرتے اقبال، ورنہ اقبال تو انقلابی شاعری دیتا ہے ہمیں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ وطن پرستی کی اقبال نفی کرتا ہے. بی بی فاطمۃ الزہرا کی چادر کی تلخین اقبال کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا لبرل اسٹیٹ ہم بنانا چاہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے لبرل کا؟ اگر لبرل کا مطلب ہے آزاد ہونا، لبریشن کا مطلب ہے آزادی، تو ہم قائل ہیں اس کے کہ ہاں ہمیں دنیا کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے، ہمیں مال کے بت کی پوجا سے آزاد ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے باغیوں سے آزادی ملنی چاہیے، تو ٹھیک ہے، اور ہم ایک کے غلام بن کر سب سے آزاد ہو جائیں تو یہ لبریشن یا ایسا لبرل ہونا، ایسا آزاد ہونا ہم چاہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اگر آزادی کا یہ مطلب ہے تو ہم اس کے قائل ہیں۔ ایک کو منانا آسان، ایک سے ڈرنا آسان، ایک کو راضی کرنا آسان، وہ ہے اللہ، اس کے ہو رہو اللہ باقیوں سے تمہیں بے نیاز کر دے گا، یہ آزادی تو ہمارا دین دیتا ہے۔ لیکن اگر لبرل ہونے کا مطلب ہے جانور بن جانا، لباس کے تکلفات ختم ہو جائے، پردہ چار دیواری کا تکلف ختم ہو جائے، مرد عورت کی آزادانہ اختلاط کی اجازت دے دی جائے، چلتا ہے، اٹس مائی وے آف لائف، اٹس مائی چوائس، اٹس بٹوین می اینڈ مائی گاڈ، آزادی کا مطلب اگر اللہ کے حکم سے آزاد ہونا ہے، اللہ کے دین سے آزاد ہونا ہے، اللہ کی شریعت سے آزاد ہونا ہے، تو یہ آزادی نہیں، یہ بدترین بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ رہا داڑھی کا معاملہ، تو اس پوری مخلوق میں بلکہ پوری کائنات میں بادس خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے چہرے سے خوبصورت چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آج کوئی مسلمان ان کے چہرے کو اپنائے تو ان کی سنت سمجھ کے اپنا رہا ہے، اور اب کوئی اس داڑھی کا مذاق اڑائے تو اپنا ایمان کی خیر منائے، نہیں رکھی ہے تو یہ بھی سوچ لے کل اللہ کے رسول سے سامنا ہو جائے اور وہ فرمائے کہ کیا تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تم کیا جواب دیں گے؟ سیدھی سی بات، ایک بات۔ دوسری بات، ہندوؤں کے منالی پتہ نہیں کیا دیوالی منائی تھی اور ہولی منانے کی پیشکش کی گئی، غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنا مسلمانوں کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور اسلام نے وہ حقوق عطا کیے کہ ماضی کی تاریخ اٹھائیے، جب مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئیں تو وہاں رہنے والے کافروں نے بغاوت نہیں کی، پوچھے گئے کیوں نہیں کرتے بغاوت، جان چھوڑاؤ، کرنا، لڑ رہے ہیں صحیح ہو جائیں گے یہ لوگ، مگر جو حقوق ان کے ملتے ہمارے اپنے ہمیں نہیں دیں گے، مگر وہ ان مسلمانوں کی بات ہو رہی جو بعمل مسلمان تھے۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ غیروں کی مذہبی اور ان کے عقائد پر مبنی رسومات کو ہم قبول کر لیں اور اس کو منانے میں ہم فخر محسوس کریں اور اس کو جتانے کی کوشش کریں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ غیر مسلموں کے حقوق ادا کرنا ایک شے ہے، حسن سلوک کرنا ایک شے ہے، مگر ان کے مذہبی عقائد پر مبنی مذہبی رسومات کو جواز پیش کرنا، شرکت کرنا اور اپنی خواہشات کا اظہار کرنا، اس کی بہرحال ہمارے دین میں گنجائش نہیں نکلتی۔ اور وہ جو حدیث ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ تو علماء نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ مراد کون سی مشابہت، ورنہ پنکھے ہم بھی استعمال کر رہے ہیں کافر بھی استعمال کر رہے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہم بھی استعمال کر رہے ہیں کافر بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ مشابہت نہیں، وہ جو ان کے مذہبی شعائر کے اندر ہو، مذہبی رسومات کے اندر ہو، مذہبی عقائد پر مبنی معاملات کے اندر اگر مشابہت اختیار کی جائے تو جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔